Okay. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين الى الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک کی تفسیر پڑھنا شروع کر چکے ہیں. اس کا ترجمہ جو ہے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا اور خلاصہ تفسیر کی پڑھ کے کل مکمل کر لی تھی. نہیں, کل کیا کیا تھا؟ خالی ترجمہ کیا تھا ہے نا؟ کل کہاں تک پڑھ لیا تھا پھر بتا سکتے ہیں؟ خلاصہ تفسیر مکمل کر لی تھی. ہاں, خلاصہ تفسیر یقیناً مکمل کر لی تھی. تو معارف و مسائل آج اس کے پڑھنے شروع کرنے ہیں. کلاس کے بارے میں ایک جو ضروری باتیں شروع میں ہوتی ہیں کہ یہ قرآن کی تفسیر کی کلاس ہے, تو اس کے اندر ادب سے بیٹھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے, اور غور سے سننا, استمع یستمعو ہے نا, غور سے سننا یہ بھی لازم ہے. وضو کی حالت میں بیٹھنا اگر ممکن ہو سکے تو ضرور سے وضو کی حالت میں بیٹھنا چاہیے. اور یہ کہ یہ بچوں کے لیے کلاس نہیں ہے بلکہ اڈلٹس کے لیے ہے, کم از کم 15 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے, کم از کم یعنی 15 سال سے اوپر والوں کے لیے. اچھا, معارف و مسائل میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے تحت لکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول, کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو, الذین یستمعون وہ لوگ جو کہ غور سے سنتے ہیں, القول فیتبعون پھر اتباع کرتے ہیں, احسنہ اس میں سے احسن چیز کا. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ ہمیں حکم ہے کہ کیا ہے وہ آیت, وَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, کہ تم کہ جب قرآن پڑھا جائے اور تم وہاں پر موجود ہو, ظاہر قرآن تو دنیا میں ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے لیکن ہم تو وہاں پہ موجود نہیں ہیں کہ ہم اس کو سنیں, تو جب قرآن ہمارے سامنے پڑھا جائے تو اذا قرات القرآن کا مطلب کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے, فاستمعوا لہ تو تم بہت غور سے کان لگا کر کے اس کو سنو. تو یہ استمع یستمعوا جو ہے نا, یہ صرف ہماری مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں کہتے ہیں کہ پے اٹینشن کر کے میری بات کیوں نہیں سنتے, ہے نا, صرف ماؤں کا حکم بچوں کو نہیں ہے کہ جی تم غور سے میری بات سنا کرو, یہ ہمارے پروردگار کا ہم کو حکم ہے کہ تم میری بات کو غور سے سنا کرو. اب ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے تو یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بچہ اس کی بات کو غور سے سنے, لیکن وہ اپنے پروردگار کی بات کو غور سے نہیں سننا چاہتی, تو پھر پروردگار اس کے بچے کو یہ توفیق دیں گے کہ اس کی بات کو غور سے سنے؟ یا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بنایا ہے, ماں کے اوپر بنایا یا باپ کے اوپر بنایا, باپ بھی تو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی بیوی اس کی بات کو غور سے سنے, اس کے بچے اس کی بات کو غور سے سنے, لیکن پروردگار کی بات کو غور سے سننا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. تو یہی اصل میں بنیادی وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور پھر ہم الزام جو ہے وہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں حالانکہ اصل الزام کے مستحق تو ہم خود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فست یہاں پہ فرمایا یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, الذین ہداہم اللہ, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. ٹھیک ہے, وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہی لب والے لوگ ہیں, عقل والے لوگ ہیں, حقیقت میں عقل والے. تو اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین کے اقوال متعدد ہیں, یعنی کئی اقوال ہیں اس کی تفسیر کے اندر. ایک قول وہ ہے کہ جس کو ابن کثیر نے لیا, اور خلاصہ تفسیر مذکور میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب جو علماء کرام ہوتے ہیں جنہوں نے تفصیل کے ساتھ علوم کو فل ٹائم ڈیڈیکیشن کے ساتھ حاصل کیا ہوتا ہے وہ علماء کہلاتے ہیں. اور پھر وہ کسی ایک فیلڈ کے اندر جب ایکسل کر لیتے ہیں, جیسے کسی نے تفسیر کی فیلڈ کے اندر ایکسل کر لیا نا, تو اب وہ اس فیلڈ میں وہ جو بات اس کو سمجھ میں آتی ہے اپنے علوم کی بنیاد پر, تو وہ اس بات کو نقل کرتا ہے, آگے بتاتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, اپنے علوم, اپنے محنتوں کے, مجاہدوں کے نتیجے میں جو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے, ہے نا, کئی سال علم حاصل کرنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, غور و فکر کرنے کے بعد, پھر وہ اپنی طرف سے ایک بات کہتا ہے, تو اس بات کو اس کا قول کہتے ہیں. اور یہ قول جو ہے یہ اس طرح کی رائے بازی نہیں کہلاتی جیسے کہ ایک شخص جس کے پاس علم نہیں ہے, جس نے مجاہدے محنتیں نہیں کری ہیں, وہ اپنی طرف سے ایک رائے پیش کرے. تو ان دونوں رائےوں میں بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ایک عام آدمی قرآن کی تفسیر میں رائے پیش کرے, اس کو کہیں گے رائے بازی کر رہا ہے, یہ اپنی مرضی جو ہے وہ قرآن میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ایک مفسر قرآن جو کہ ان تمام مراحل سے گزرا ہے, وہ اپنی رائے پیش کرے گا, اس کو رائے بازی نہیں کہیں گے, بلکہ اس کے لیے ایک بہت اچھا لفظ استعمال کریں گے کہ یہ اس کا قول ہے, اس کا قول ہے, اس کو رائے نہیں کہا جائے گا اس کی. ٹھیک ہے, رائے بازی کرنا ایک منفی چیز ہے, ایک نیگیٹو چیز ہے, اور اپنا قول پیش کرنا, ٹھیک ہے, قول پیش کرنا یہ ایک بالکل مثبت چیز ہے. لیکن اس کے لیے بیک گراؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے, جس کے پاس بیک گراؤنڈ ہے اس کی بات کو قول کہا جائے گا, اور جس کے پاس بیک گراؤنڈ یہ سب نہیں ہے اس کی بات کو رائے کہا جائے گا. بظاہر دونوں ایک ہی چیزیں لگ رہی ہیں, وہ بھی اپنی ایک طرح سے اوپینین ہی پیش کر رہا ہے, یہ بھی اپنا, انگریزی زبان میں تو دونوں کو اوپینین ہی کہا جاتا ہے بلکہ, لیکن اردو میں ایسا نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نا, تو چیز کی جو پس منظر ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اس کی حقیقت بدل جاتی ہے, بے شک ظاہری طور پر وہ ایک ہی جیسی لگ رہی ہوں دو چیزیں. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کاش کہ سمجھ میں آ جائے ہمارے. ٹھیک ہے, تو جو مفسرین کا کہنا ہوتا ہے وہ قول کہلاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک قول وہ ہے جس کو ابن کثیر نے لیا, اور خلاصہ تفسیر مذکور میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے, یعنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اپنی تفسیر میں پسند کیا. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ قول سے مراد اللہ کا کلام قرآن یا قرآن مع تعلیمات رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ قرآن یعنی قول کا مطلب کیا ہے, قرآن یا قرآن کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, جو کہ قرآن کی تشریح ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ سب احسن ہی احسن ہے, وہ سب, اس میں کوئی بری چیز کوئی تھوڑی ہے کوئی, وہ تو سبھی احسن ہے, یعنی سب سے حسین, سب سے بہتر. ٹھیک ہے, احسن کا ترجمہ کیا بنتا ہے, سب سے حسین. اس لیے مقتضا مقام کا بظاہر یہ تھا, یعنی اس مقام کا تقاضا کیا ہوا, یعنی کیا مطلب ہے پھر اس مقام کا, وہ یہ ہے کہ یستمعون القول فیتبعونہ کہا جاتا, مگر اس کی جگہ لفظ احسن کا اضافہ کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا. ٹھیک ہے, یعنی یستمعون القول فیتبعونہ, بس اتنا کہہ دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احسن کا لفظ کا اضافہ کیا ہے, فیتبعون احسنہ. ٹھیک ہے, دیکھیں فیتبعون کے بعد ڈائریکٹلی پروناؤن ہو لگا دیتے تو بھی بات پوری ہو جاتی, لیکن ڈائریکٹلی پروناؤن ہو نہیں لگایا کہ اس, یعنی دے, انگریزی میں تھوڑا سا زیادہ جن کو آتی ہے وہ آسانی سے پروناؤن والا کانسیپٹ سامنے آ جاتا ہے کہ دے فالوڈ اٹ, ہے نا بھائی, یہ بات بھی پوری ہو گئی, اینڈ دے فالوڈ اٹ. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اینڈ دے فالوڈ اٹس بیوٹیفل تھنگس, ہے نا, اٹس بیوٹیفل تھنگ, فالوڈ اٹ اور فالوڈ اٹس بیوٹیفل تھنگس کے درمیان فرق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ احسن کا لفظ یہاں پہ اضافہ کیا, تو اس سے اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن اور تعلیمات رسول کا اتباع بے بصیرتی کے ساتھ نہیں کیا, بے بصیرتی کے ساتھ, بے بصیرتی کے ساتھ نہیں کیا. کیا مطلب بھائی, یہ تو پورا کا پورا ہی احسن ہے,
تو یہاں پر یہ نہیں بتا رہے کہ نعوذ باللہ قرآن اور سنت کے اندر جو بری چیزیں تھیں ان کو چھوڑ کر کے انہوں نے اچھی چیزوں کا اتباع کیا، یہ نہیں مطلب ہے اس کا. تو احسنوں کا مطلب کیا ہے پھر؟ احسنوں کا مطلب پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو اتباع کری ہے یہ بے بصیرتی کے ساتھ نہیں کی. کیا مطلب؟ اندھی تقلید نہیں کری ہے انہوں نے، تقلید کری ہے، اندھی تقلید نہیں کری ہے. کیا مطلب؟ جیسا کہ بے وقوف لوگوں کا طریقہ ہے کہ جس کی بات سنی بغیر کسی تحقیق و بصیرت کے اس کا اتباع کرنے لگے، ہے نا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ذرا زور سے بولے، جو ذرا سر چڑھ کر بولے، ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا اردو زبان کے اندر چڑھتے سورج کے پجاری، چڑھتے سورج کے پجاری، جو بھی اس دور کے اندر ہمارے دور میں ذرا ذرا چڑھتا ہوا سورج نظر آئے گا اسی کو پوجا کرنا شروع ہو گئے. چڑھتا سورج کا مطلب کیا؟ کوئی سورج کو تھوڑی ہوتا ہے انسان، اور چڑھ کو تھوڑی رہا ہوتا ہے. زور سے بول رہا ہے وہ، اس کے یوٹیوب چینل بنا دیا بھائی، ہے نا. اب یوٹیوب چینل کا مطلب کیا ہے کہ ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر اس کی اشاعت ہو رہی ہے. تو اب جو ہے وہ جتنے جس کا یوٹیوب چینل نظر آئے گا اس کو سارے کے سارے سنیں گے، ہے نا. اور یا یہ کہ کسی اور طریقے سے اونچی جگہ پہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ بات کرنی شروع کر دی. اب جو بھی بات کر رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہے نا. اچھے سا وہ ڈیک اپ کر کے اپنے آپ کو اس طریقے سے بات کرنی شروع کر دی، اس کو سننا شروع کر دیا، ہے نا. یا کچھ جو ہے وہ جس کو ہمارے حضرت فرماتے ہیں رونا گانا شروع کر دیا، رونا گانا، ہے نا. ذرا رو رو کر کے کوئی بات کری تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے، سننا شروع کر دیا. یا گا گا کر کے ذرا ترنم کے اندر باتیں کرنی شروع کر دی، اس کے پیچھے لگ پڑے، ہے نا. تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ بے وقوف لوگوں کا طریقہ ہے کہ جس کی بات سنی بغیر کسی تحقیق و بصیرت کے اس کا اتباع کرنے لگے. خصوصاً ہمارے دور کے اندر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم جس سوشل میڈیا کے دور کے اندر رہ رہے ہیں، اس کے اندر ہر بندے کے ہاتھ میں جو ایک فون ہے، اس فون کے ذریعے سے دنیا جہاں کے مقرر، دنیا جہاں کے سو کال ڈھکوسلے جو مفکر قسم کے لوگ جو بھی ہیں، ہر وقت کسی کی کوئی ویڈیو آتی رہتی ہے، ہر وقت کسی کا کوئی بیان آتا رہتا ہے، ہر وقت کسی کا کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے. ہر چیز کو دیکھنا، ہر چیز کو سننا، ہر چیز کو پڑھنا. پڑھنا تو خیر بہت مشکل ہوتا ہے آج کل کسی کے لیے بھی، لیکن ہاں سننا یا دیکھنا، ہے نا. یوٹیوب کا زمانہ ہے، ہر چیز کو دیکھنا. اور جس کو دیکھیں گے، اب وہ جو یہ کام کر رہا ہے، جس نے اتنا یعنی یوٹیوب چینل بنایا ہے یا اس نے جو ہے وہ اس قسم کی کوئی چیز کری ہے، تو بھائی اس نے ایسے ہی تو نہیں کر لی ہے نا، کچھ اس نے اپنی صلاحیتیں اس کے اندر لگائی ہوں گی نا. اس کے پاس کوئی ایسی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ایسی بات کر رہا ہے، ایسے یوٹیوب چینل بنا رہا ہے. تو ظاہر ہے جب اس کی وہ چیز آپ دیکھیں گے تو متاثر تو وہ کرے گی، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر آپ کو متاثر کرنے والی چیز مل ہی جائے گی. تو اب اس کی اتباع کرنی شروع کر دی، اس کو ہاں 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 بالکل صحیح 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 بالکل ایسا ہی تو ہے. تو آج کل کیا معاملہ ہو رہا ہے، ادھر سے ایک خبر آتی ہے، ہاں 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 اس کو سن کر کے جی جی بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد نا ادھر سے ایک خبر آتی ہے، یعنی اس کی اپوزٹ سائڈ سے دوسری خبر آتی ہے، اس کو سن کر کے ہاں 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 بالکل صحیح صحیح، یہ بھی تو صحیح ہے. وہ ملا نصر الدین والی کہانی یہ اپنی کلاسز میں سنا بھی چکا ہے، بچپن میں وہ کہانی سنی تھی، ہے نا، کہ وہ تین بندے آئے ملا نصر الدین کے پاس، ایک نا مسئلہ لے کر کے، قضیہ لے کر کے آئے کہ جی آپ اس قضیے کا حل کر دیں، آپ ذرا کوئی ذرا انٹلیکچوئل آدمی نظر آتے ہیں. تو وہ قضیہ کیا تھا کہ بھئی یہ جو قمیض ہے نا، ایک شخص کہتا تھا یہ میری ہے، دوسرا شخص کہتا تھا یہ میری ہے، ٹھیک ہے. تو ملا نصر الدین نے ایک سے کہا کہ بھئی تم اپنا پہلے کیس بیان کرو. تو اس نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو قمیض ہے نا، یہ تو میری ہے. ملا نصر الدین نے کہا دوسرے سے کہ اچھا تم اب بیان کرو. تو دوسرے نے کہا کہ جی میں کہتا ہوں کہ یہ قمیض میری ہے. نہیں اچھا، تو پہلے نے جب کہا نا تو ملا نصر الدین نے اس کو جواب دیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو. پھر اس کے بعد دوسرے نے کہا یہ قمیض میری ہے، تو ملا نصر الدین نے جواب دیا تم بھی ٹھیک کہتے ہو. تو اس کے اوپر نا وہ تیسرا جو ہے وہ بول پڑا، اس نے کہا ملا آپ عجیب بات کرتے ہیں، دونوں کیسے ایک ٹھیک ہو سکتے ہیں، یا تو ایک ٹھیک ہوگا یا دوسرا ٹھیک ہوگا. تو ملا نصر الدین نے جواب دیا تم بھی ٹھیک کہتے ہو. تو یہ ہمارا حال ہے، یعنی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ سنجیدگی کے ساتھ یہ ہمارا حال ہے. جس کی سنتے ہیں تم ٹھیک ہو، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ بے وقوفوں کا طریقہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو کچھ تو ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے نا. تو تحقیق و بصیرت کر کے, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے اصل میں ہمارے پاس. تحقیق اور بصیرت جو ہے نا, مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ نہ تو ہمارے پاس اس کا ٹائم ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو ان چیزوں میں لگانا نہیں چاہتے. ہم ٹائم کو لگانا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے اندر, ہے نا. ہم ٹائم کو لگانا چاہتے ہیں اپنی فضول کی باتوں کے اندر, گپیں لگانے کے لیے, دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ کرنے کے لیے ہم اپنا ٹائم لگانا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس تحقیق و بصیرت کے لیے ٹائم کدھر سے آئے گا, ہے نا. 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم تو نہیں آ سکتا نا ہمارے پاس, وہی 24 گھنٹے ہیں ایک دن کے اندر. اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ اس طریقے سے ڈسٹریکٹڈ ہوں گے کہ ہر چیز کو جب آپ سن رہے ہوں گے, تو اس کے بعد عقل جو ہوتی ہے نا انسان کی, وہ اس قابل نہیں رہتی کہ وہ کوئی اسٹریٹ تھنکنگ کر سکے, وہ سیدھی طریقے سے بات کو سوچ سکے. عقل کے اندر یہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ ہمارے بزرگ مائیں وغیرہ, تو ان کے یہاں ایک ٹرم ہوتی تھی, جو بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جب ماؤں کو تنگ کرتے تھے نا, تو مائیں کہتی تھی کہ تم لوگوں نے تو میرے دماغ کو پچی کر دیا ہے. پچی ایک ہمارے ایک ٹریڈیشنل قسم کی ایک ٹرم ہے, جو بڑے سن رہے ہیں ان کو یاد آ رہی ہوگی. تم نے میرے دماغ کو پچی کر دیا. کیا مطلب پچی کر دیا ہے؟ کہ ہر طرف سے بچے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ بولے چلے جا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ چلائے چلے جا رہے ہیں, تو ماں کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا دماغ جو ہے نا وہ ماؤف ہو گیا ہو, ہے نا. تو اب ہمارا بھی دماغ جو ہے نا وہ ان یوٹیوب چینلز اور ان واٹس ایپ میسیجز اور ان فیس بک کی پوسٹ کے ذریعے سے جو ہے نا ہمارا دماغ بھی پچی ہو گیا اصل میں. تو ہم جو ہے نا وہ فیصلہ ہی کرنے کے قابل نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. ایک عجیب کنفیوژن کا شکار ہے ہم سارے کے سارے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے میسج لکھا ہے ساجد, اس کو یہ آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا جی پوچھیں. تو انہوں نے مسئلہ پوچھا, بہت آسان سا مسئلہ تھا, فوراً ان کو اس کا جواب دے دیا. تو آگے سے نا پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ آپ پلیز مجھے نا کسی واٹس ایپ گروپ کا کسی گروپ کا بتا دیں کہ جہاں پہ مسئلے مسائل جو ہے نا وہ پوچھے جاتے ہوں, واٹس ایپ گروپ کے اوپر مسئلے مسائل پوچھے جاتے ہوں. تو اس حاجز نے ابھی ان کو جواب دیا نہیں ہے, لیکن جواب یہی دینا ہے, ذہن میں یہی ہے ان کو جواب دینا کہ میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ مسئلے پوچھنے کے لیے کسی واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں. کیوں؟ چلیں آپ بتائیں, مسئلے پوچھنے کے لیے واٹس ایپ گروپ کو کیوں نہیں جوائن کریں جس کے اوپر مفتی حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں جوائن کریں جی؟ آپ بتائیں اس کا جواب. ہر کوئی مولوی مفتی بنا ہوا ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں, یہ آپ نے اگر جواب میں لکھا ہے تو پھر آپ کے جواب غلط ہے. اگر پہلے لکھا تھا تو ٹھیک ہے. واٹس ایپ گروپ, مفتی حضرات کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں وہ آپ کو جوائن نہیں کرنے چاہیے. کہ کوئی اور جوائن کرتا ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, جس نے جوائن کیا ہوا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن جو یہ بات سن رہے ہیں ان کو یہ آجز کبھی مشورہ نہیں دے گا کہ وہ واٹس ایپ گروپ جوائن کریں مفتی حضرات کا. کیوں؟ ہمارے پاس مسئلے پوچھنے کے لیے آپ, اچھا نہیں نہیں یہ آپ کے مکھن لگانے کی کوشش نہ کریں, سیدھی بات کریں جی. اٹس اے ڈسٹریکشن. ہم پھر دوسروں کے پرابلمز پڑھ کر کنفیوز ہوں گے. وہاں بہت زیادہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں. اگزیکٹلی یہ کمپلیٹلی ڈسٹریکشن ہوگی اس انسان کے لیے. ہر بندہ کوئی اپنا مسئلہ پوچھ رہا ہوگا اور یہ ہر مسئلے کو پڑھ رہا ہوگا, اور ظاہر ہے ہر ایک کے مسئلے جو ہیں بڑے دلچسپ ہوں گے, بڑی دلچسپی کے حامل ہوتے ہیں. تو کیا یہی کرتا رہے گا یہ بندہ؟ اس کو کیا سمجھ میں آئے گی بات؟ کیا اس نے جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے؟ کیا اس نے یکسوئی اختیار کرنی ہے؟ یہ تو ہر وقت بیٹھ کر کے واٹس ایپ گروپ کے اوپر مسئلے پڑھتا رہے گا لوگوں کے. یہ طریقہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا نا, کہ واٹس ایپ گروپ مفتی صاحب. اب مفتی صاحب تو بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے مسئلوں کے جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کو میں برا نہیں کہہ رہا, ان کو غلط نہیں کہہ رہا, بیکاز وہ انہوں نے ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی لوگ اس طریقے سے آسانی سے مسئلے پوچھ لیا کریں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن اب پوری جو 360 degrees کی جو پکچر ہوتی ہے وہ تو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے نا, کہ لوگوں کے جو ہے نا پھر وہ اس کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے. ٹھیک ہے, وہ ابیوسو ہو جاتا ہے وہ ان کے لیے پھر اس طریقے. ٹھیک ہے, تو بھائی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کسی مفتی صاحب سے تعلق بنائیں, ان کا فون نمبر لیں یا ان کا ای میل ایڈریس, ان کا واٹس ایپ نمبر لیں, ان سے ڈائریکٹلی پوچھیں, یا کسی دارالافتاء کا فون نمبر لیں, وہاں پہ فون کر کے مسئلہ پوچھیں. لیکن کنوینئنس, ہمیں کنوینئنس چاہیے جی, واٹس ایپ گروپ کے اوپر ہم پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو بھائی اس میں جو ڈسٹریکشن ہو رہی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کتنا برا اثر پڑے گا نا. ٹھیک ہے, یہ ڈسٹریکشن از دی اونلی ریزن. دوسروں کے مسائل اپنی زندگی میں اپلائی شروع کر دیں, ہاں پھر وہ دوسروں کے مسائل اپلائی بھی, وہ بڑا پھر وہ ایک تفریح تباہ بن جاتی ہے اس طریقے کے مسئلے ادھر ادھر پڑھتے رہنا. ہر بندے کی یہ کوئی تھوڑی کام ہے کہ دوسروں کے مسئلے پڑھتا رہے اٹھا کر کے, ٹھیک ہے. ان کو یعنی جو جواب دیتے ہیں حالات نہیں پتا ہوتے ہیں. نہیں وہ حالات, وہ تو پھر شیخ والا مسئلہ ہو گیا, مفتی کا تو کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ حالات پتا کر کے جواب دے, ٹھیک ہے. یہ مسئلہ, یہ وجہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس بھی دارالافتاء کو فون کریں گے تو وہ دارالافتاء میں آپ کا شیخ تو نہیں بیٹھا ہوا ہوتا, وہاں تو مفتی بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو مفتی کا تو کام ہوتا ہے کہ سوال کو دیکھنا, سوال کو پڑھنا اور پھر اس کے مطابق جواب دے دینا, یہ مفتی کا کام ہوتا ہے. تو واٹس ایپ گروپ کے اوپر بھی مفتی نے ایسے ہی جواب دینا ہے, مفتی نے شیخ والا جواب نہیں دینا, شیخ الگ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈسٹریکشن از دی ریزن وائی آئی وڈ نیور سجیسٹ سم ون ٹو جوائن اے واٹس ایپ گروپ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ گروپ کے اوپر پھر ایک فلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے انفارمیشن کی, سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے انفارمیشن کا, ٹھیک ہے نا. آپ نے ہماری کلاس کا واٹس ایپ گروپ جوائن کیا ہے نا اس کے لیے, کلاس کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے اوپر جب ہم بھیجتے ہیں تو اچھا خاصا سیلاب نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کا یہ کام ہے کہ آپ 10 واٹس ایپ گروپ نہ جوائن کریں, ایک کلاس کو جوائن کریں اور اس ایک کلاس کو کمپلیٹلی فالو کریں, جو آپ کا سبجیکٹ بائی سبجیکٹ جو بات چل رہی ہے اس کو اچھی طریقے سے غور کریں, اس کے اوپر اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی تھوڑی کہ لوگوں کی چیٹنگ شروع ہو گئی ہے واٹس ایپ گروپ کے اوپر. یہ ہم اپنے واٹس ایپ گروپ جو کلاس کے بناتے ہیں اس میں دوسروں کو اجازت نہیں ہوتی ہے کوئی چیز بھیجنے کی اس کے اوپر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ واٹس ایپ والوں کو ہدایت عطا فرمائے, ایمان کی توفیق عطا فرمائے. جب سے انہوں نے گروپ کے اندر یہ والا آپشن رکھا ہے نا کہ اونلی دی ایڈمنسٹریٹر کین سینڈ دی میسج, تو اس کے بعد سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا, کلاس کے لیے گروپ بناتے تھے اور ہر کوئی اپنی طرف سے نا, کوئی جمعہ مبارک بھیج رہا ہے تو کوئی فلانی مبارک بھیج رہا ہے تو کوئی فلانا میسج بھیج رہا ہے, کوئی کچھ بھیج رہا ہے, کوئی کچھ بھیج رہا ہے, ایک مصیبت پڑی ہوتی تھی ہر وقت, ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے انہوں نے اس مسئلے کو ہی حل کر دیا. اس دن اس حادث کے دل سے ان کے لیے دعا نکلی تھی, اللہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے, ٹھیک ہے. سولوشن کیا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو بتا دیا نا, ٹھیک ہے. چلے تو جس کی بات سنی بغیر تحقیق و بصیرت کے اس کا اتباع کرنے لگے, اور آج کل تو خصوصاً دنیا کے اندر جو یہ پلانڈیمک پھیلا ہوا ہے اس کے اندر تو اور بھی زیادہ. بہرحال اس میں تو خیر ایکچولی سب نے اپنا اپنا مذہب بنایا ہوا ہے, جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے وہ اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے بس. بہرحال تحقیق و تحقیق تو ویسے ہی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, نا عقل ہے. آگے فرماتے ہیں کہ بلکہ ان لوگوں نے, یعنی ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو بے بصیرتی کے ساتھ فالو نہیں کیا, بلکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو حق اور احسن دیکھنے کے بعد اس کا اتباع کیا ہے, ٹھیک ہے نا. بھیڑ چال نہیں چلی انہوں نے کہ ہاں بھائی سب اس راستے میں چل رہے ہیں تو چلو ہم بھی بھیڑ کی طرح سے اس راستے کے اوپر چل پڑے. نہیں, یہ جو ایمان والے تھے انہوں نے سوچ سمجھ کر کے نبی علیہ السلام کی اتباع کری تھی, دیکھ بھال کر کے اتباع کری تھی کہ یہ کون ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, ان کی بات کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے احسنہ کی تفسیر, فیتبعون احسنہ, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں آخر آیت میں ان کو اولو الالباب یعنی عقل والے ہونے کا خطاب دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا بے بصیرتی کے ساتھ کسی کو فالو کرنا شروع کر دینا, اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید, بلائنڈ فالوئنگ, اندھی تقلید اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. شروع کر دینا بے بصیرتی کے ساتھ کسی کو فالو کرنا شروع کر دینا, یہ ہے اندھی تقلید کی تعریف, ٹھیک ہے. تو پھر تقلید کیا چیز ہوتی ہے, اندھی تقلید بری چیز ہوتی ہے. تقلید نہ صرف یہ کہ اچھی چیز ہوتی ہے بلکہ تقلید ضروری چیز ہوتی ہے, تقلید نیسسری چیز ہے, تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے, تقلید کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. لیکن اندھی تقلید نہیں, تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے, اور اندھی تقلید یہ گناہ ہے. لیکن اندھی تقلید ہوتی کیا ہے, بے بصیرتی کے ساتھ کسی کو فالو کرنا شروع کر دینا, اور تقلید ہوتی ہے کہ نہیں, دیکھ بھال کر کے, چھان پھٹک کر کے, سوچ سمجھ کر کے, بلکہ اہل مشورہ, اہل معاملہ لوگوں سے مشورہ کر کے پھر اس کے بعد کسی کو فالو کرنا شروع کرنا, اور پھر جب فالو کرنا شروع کر دیا ہے نا تو اس کے بعد پھر بلا وجہ کی کرٹیکل نہ ہونا ہے نا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات بات کے اوپر تنقید کرنا اور بات بات میں کیڑے نکالنا جس کو فالو کر رہے ہیں اس کے اندر, ہے نا, تو اس کے بعد پھر یہ کام نہیں کرنا ہے. ہاں اس کے اندر بھی پھر ذرا یہ نہیں دیکھ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی کسی کو دیکھ بھال کر کے ٹھیک ٹھاک سمجھ کر کے پھر اس کے بعد ان کی تقلید شروع کری تھی, اب وہ پتا چلا بالکل ہی عقیدے کے ہی خلاف ہو گئے, ان کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا, ابھی بھی ان کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ جی ہم نے شروع میں تو تحقیق کر لی تھی نا, اب ان کا عقیدہ بے شک خراب ہو گیا لیکن ہم نے تو انہیں کو فالو کرنا ہے. نہیں, اگر عقیدہ خراب ہو گیا تب تقلید چھوڑنی پڑے گی, تب تقلید چھوڑنی پڑے گی, لیکن جب تک عقیدہ خراب نہیں ہوتا نا تو اس وقت تک اس کو اپنا استاد, اپنا شیخ, اپنا ڈاکٹر سمجھ کر کے اس کی ان باتوں کو بھی ماننا پڑتا ہے جو کہ ایک عام انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہی, ایک عام انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی اس کی بات کو ماننا, یہ تقلید ہے اور تقلید لازمی ہے, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہے وہ دین کے اندر کسی امام کی تقلید نہ کرے, اس کو تو کرنی ہے کیونکہ اس نے تو کمپیوٹر سائنس کی تحقیقات کری ہوئی ہیں, کمپیوٹر سائنس کے علم کو حاصل کیا ہوا ہے, دین کے اندر تو اس کو کسی مقتدا کو فالو کرنا پڑے گا, یا تو خود بن جائے عالم, چھوڑے اپنی کمپیوٹر سائنس کو اور بنے یہاں پر پہ شیخ آ کر کے, عالم بنے, مفکر بنے, شیخ بنے, مجتہد بنے, فقی بنے, پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تقلید کرنے کی کسی کی, لیکن رہنا تو کمپیوٹر سائنس ہے اور ادھر جو ہے جی تقلید نہیں کرنی. بھائی ادھر تو آپ کو تقلید کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی تھوڑی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ آیا پھر آپ جا کر قرآن میں اس کی تحقیق کریں کہ اچھا قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد حدیث میں تحقیق کریں اچھا حدیث کے خلاف تو نہیں ہے, پھر اس کے بعد اس کو فالو کریں, یہ تو نہیں کر سکتا نا ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ, ایک میڈیکل ڈاکٹر, ایک لائر, ایک ہاؤس وائف, یہ سب تو نہیں کر سکتی. تو ان لوگوں نے تو تقلید ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں, دوسری بات یہ کہ اگر ہم تقلید کرتے بھی ہیں تو تقلید کے اندر بھی پھر جو ہے نا پھر ہم مقلد بننے کی بجائے مقلد بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں, ہے نا, فالوور بننے کی بجائے جو ہے نا ہم امام بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی نہیں میں زیادہ, مجھے زیادہ سمجھ ہے, میں زیادہ بات کو سمجھتی ہوں, میرے پاس زیادہ عقل ہے, ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ تقلید بھی جو ہوتی ہے نا وہ بھی بیکار ہو جاتی ہے, آپ کے لیے فائدہ نہیں پہنچا رہی ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو تقلید کرنے والے ہوتے ہیں, جو دیکھ بھال کر کے چھان پھٹک کر کے جنہوں نے تقلید کرنی شروع کری ہے, اللہ رب العزت اس کو ان کو اولو الالباب فرماتے ہیں, اولو الالباب, ٹھیک ہے. اس کی نظیر قرآن ہی میں وہ ارشاد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے متعلق ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی قسم کا حکم ہوا کہ فخذھا بقوۃ وامر قومک یاخذوا باحسنھا, ٹھیک ہے, کہ اس کو آپ قوت کے ساتھ پکڑ لیجئے تورات کو اور اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ اس کی احسن کو لے لے, اس کی احسن کو لے لے. کیا مطلب, وہی بات لفظی ترجمے سے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مطلب, تورات کے اندر کوئی بری چیز بھی ہے کیا کہ احسن کو لے لے اور بری کو چھوڑ دینا, اعوذ باللہ, نہیں, بلکہ احسن طریقے سے تورات کو لے لے, ٹھیک ہے. تو یہاں بھی احسن سے مراد پوری تورات اور اس کے احکام ہیں, اپنے طریقے کو احسن بناؤ, تورات کو احسن بنانے کی کوشش نہ کرو, وہ پہلے سے احسن ہے. جیسے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, کہ خود تو بدلنا نہیں ہے اور قرآن کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, قرآن کو بدلنے کی اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دین کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں, اپنے آپ کو بدلو, یعنی اپنے طریقے کو بدلو, جیسے تم قرآن کو فالو کر رہے ہو اس طریقے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو, ٹھیک ہے, عقل سمجھ کے ساتھ, پے اٹینشن کے ساتھ قرآن کو سنو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو, یہ ہے احسنہ کا مطلب, ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے کسی کو؟ یہاں پہ کافی سارے میسیجز آئے تھے, سارے تو میں نے نہیں پڑھے تھے, دوسروں کے مسائل کے انٹریکٹ بورڈ کے تھرو, ٹھیک ہے, چلیں آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح مذکورہ آیات میں استماع قول سے مراد استماع قرآن اور اتباع احسن سے مراد اتباع پورے قرآن کا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اگلی آیت میں احسن الحدیث فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کو احسن الحدیث، سب سے اچھی بات، سب سے اچھی حدیث، حدیث کہتے ہیں بات کو، یا کوئی نئی جو بات کریٹ ہوتی ہے، کوئی پیدا ہوتی ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو احسن الحدیث، قرآن نے ہمیں احسن الحدیث کا کانسیپٹ دیا، جیسے کہ اگلی آیت میں آئے گا، اور ایک اور بھی اس کا اپوزٹ بھی، لہو الحدیث، لہو الحدیث کا بھی لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو لہو الحدیث کو فالو کرتے ہیں، وہ جہاں پہ گانے بجانے وغیرہ، کون سی صورت ہے اس وقت میں نہیں آ رہی، کہ گانے بجانے وغیرہ کا جو معاملہ تھا، کہ وہ ایمان والوں کے درمیان لہو الحدیث کو جو پروموٹ کرتے ہیں، ہے نا، یہ ٹاک شوز اور یہ ڈرامے، یہ انٹرٹینمنٹ کی اس طرح کی چیزیں جن کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، اس کو لہو الحدیث فرمایا، ٹھیک ہے، تو اسی تفسیر میں کہ قول سے مراد خاص قرآن لیا جائے، بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں بھی بہت سے احکام میں حسن اور احسن کے درجات رکھے ہیں، سورہ لقمان، جزاکم اللہ، ٹھیک ہے، حسن اور احسن کے درجات رکھے ہیں، مثلا انتقام اور عف دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے، انتقام اور عف، عف کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، دونوں جائز ہیں، انتقام لینا بھی جائز ہے، مگر عف احسن و افضل ہے، انتقام لینا کتنا جائز ہے، جتنا کسی نے زیادتی کری اگزیکٹلی اتنا انتقام لینا جائز ہے، اس سے ایک درجہ بھی زیادہ انتقام لے لیا تو ظلم ہو جائے گا، تو انتقام کی جو جواز ہے وہ اس طریقے سے ہے، لیکن جائز تو ہے نا انتقام، ٹھیک ہے، لیکن اف یعنی معاف کر دینا احسن و افضل ہے، ٹھیک ہے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم صبر کرو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں جس میں قرآن نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ دونوں میں سے جس کو اختیار چاہے اختیار کرے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر ان میں سے کسی ایک کو احسن و افضل بھی فرما دیا، جیسے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کہ اگر تم معاف کر دو گے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، بہت سی چیزوں میں رخصت دی گئی ہے، مگر عزیمت پر عمل کو احسن و افضل فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو رخصت ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ یعنی ایک آپ کا نارمل سا کوئی سفر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے سفر تو ہے، آپ پلین کے اندر بیٹھ کر کے جو ہے وہ بس جیسے پاکستان سے سعودی عرب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ سفر جو ہے وہ اچھا خاصا بہت ہی آسان سفر ہے، ایئر کنڈیشن پلین میں اور ایئرپورٹ میں اور گاڑی میں آپ نے سفر کرنا ہے، اور ٹائم ڈیفرنس بھی جو ہے وہ 2 گھنٹے کا ہے بس، ٹھیک ہے، لیکن رخصت ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں سفر کے اندر، کیونکہ سفر کی تو شرعی ڈیفینیشن میں یہ سفر ہے، تو روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایسے میں جب کوئی اور مجبوری نہیں ہے کہ بیماری اور اس قسم کی کوئی اور مسئلے نہیں ہیں، تو اس سفر کے باوجود روزہ رکھ لینا تو یہ عزیمت کہلائے گا، ٹھیک ہے، اور میں نے خاص طور پر سفر بھی آپ کے سامنے ڈیفائن کر دیا ہے، 2 گھنٹے والا سفر، ٹھیک ہے نا، وہ ایک اللہ ان کی قبر پہ رحمت نے فرمائے، مفتی سید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ، جن کا بھی انتقال ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے، تو انہوں نے اپنا ایک دفعہ واقعہ بیان کیا کہ جی ہم نے جو ہے وہ کینیڈا کا سفر کرنا تھا انڈیا سے، تو ہم نے اس سفر کے اندر جو ہے نا وہ روزہ رکھ لیا، تو اب وہ روزہ ختم ہی ہو کر کے نہیں دے رہا، ختم ہی ہو کر کے نہیں دے رہا، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ اگینسٹ دا کلاک جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، روزہ ہی ختم ہو کر کے نہیں دے رہا، ہے نا بھائی، جب یہاں سے ہم جاتے ہیں امریکہ تو زیادہ سے زیادہ ایک نماز آتی ہے یا 2 نمازیں آتی ہیں، ہے نا، جہاز کے اوپر یا تو فجر پڑھتے ہیں اور پھر ظہر بھی جہاز پہ پڑھتے ہیں، یا یہ کہ ظہر وہاں لینڈ ہو کر کے پڑھتے ہیں، تو بھائی اگر آپ روزہ رکھ لیں فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نے روزہ رکھ لیا اور سفر شروع کیا امریکہ کا یا کینیڈا کا، تو آپ کتنے گھنٹے سفر کریں گے، 18 گھنٹے 20 گھنٹے، اور صرف ظہر کا وقت ہوگا، تو پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہونا، پھر مغرب کا وقت ہونا، پھر جا کر کے آپ نے افطار کھولنا ہے، تو کتنا لمبا روزہ ہو جائے گا، ہے نا، تو اس سفر کے اندر حضرت مفتی پالنپوری صاحب نے جو ہے وہ روزہ رکھ لیا، اور پھر جو ہے نا وہ روزہ جو ہے وہ حلق میں اٹک گیا، گلے میں آ گیا، حلق میں آ گیا مطلب، تو ایسے سفر کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں روزہ رکھ لینا عظیمت ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ سعودی عرب کا سفر ہے، دبئی کا سفر ہے پاکستان سے انڈیا سے، تو اس کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، بہرحال تو یعنی رخصت اور عزیمت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ رخصت تو ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن عزیمت یہ ہے کہ آپ پھر بھی رکھ لیں, یا اس طرح کے اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اور جن دو چیزوں میں ایک حسن ہو دوسری احسن, حسن کا مطلب خوبصورت, احسن کا مطلب زیادہ خوبصورت, یہ ان میں سے احسن ہی کو عمل کے لیے اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہو گئی. لیکن زیادہ جو آل انکمپسنگ قسم کی تفسیر ہے, زیادہ گہری تفسیر جو ہے وہ پہلی والی تھی, ٹھیک ہے, جو کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو پسند کیا, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی اپنے بیان القرآن کے اندر. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے اس ٹاپک کے اوپر؟ آگے لکھتے ہیں کہ اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس جگہ قول سے مراد عام لوگوں کے اقوال دیے ہیں جن میں توحید و شرک, کفر و اسلام, حق و باطل, پھر حق میں حسن اور احسن اور راجح و مرجوح سب داخل ہیں. اب یہ تھوڑا سا اور اس میں نیکسٹ لیول آف کمپلیکیشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ کچھ حضرات مفسرین نے یہاں پہ قول سے مراد جو ہے وہ قرآن اور سنت خالی نہیں لیا ہے بلکہ ہر کسی کا قول. ٹھیک ہے, یعنی جس نے بھی جو بھی بات کہی, تو یہ لوگ جو ہیں یعنی یہ جو ان مفسرین نے فرمایا کہ جن لوگوں کا یہاں ذکر ہے نا, کہ وہ لوگ جو ہیں وہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہیں الذین ہداہم اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ عقل والے ہیں, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ سنتے سب کی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ توحید بھی کے بارے میں بھی سنتے ہیں, شرک کے بارے میں بھی سنتے ہیں, کفر کے بارے میں بھی سنتے ہیں, اسلام کے بارے میں بھی سنتے ہیں, حق اور باطل سب کے بارے میں سنتے ہیں, اور پھر اس کے بعد حق بھی پورا سنتے ہیں, سب کا سنتے ہیں. فلاں مولانا صاحب نے یہ کہا, فلاں محدث صاحب نے یہ کہا, فلاں فقیر صاحب نے یہ کہا, فلاں امام مالک نے یہ کہا, امام شافی نے یہ کہا, امام احمد بن حنبل نے یہ کہا, اور جو وہ تھے صاحبین تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ, انہوں نے یہ کہا, اور شیخ ابن تیمیہ نے یہ کہا, اور حافظ ابن قیم نے یہ کہا, اور سب کو سنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس میں سے جو احسن چیز ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جو راجح چیز ہوتی ہے, پریفرڈ اوپینین ہوتا ہے, اس کو لے لیتے ہیں, اور جو لیس پریفرڈ اوپینین ہوتا ہے یعنی جس کو مرجوح کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ یہاں پر مراد ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آیت کا اس تفسیر پر یہ ہوا کہ یہ لوگ باتیں تو سب کی سنتے ہیں, کفار کی بھی, مومنین کی بھی, حق بھی, باطل بھی, اچھی بھی اور بری بھی, لیکن اتباع صرف اسی بات کا کرتے ہیں جو احسن ہے. توحید و شرک میں سے توحید کا حق و باطل میں سے حق کا, اور حق کے مختلف درجات ہوں, تو ان میں سے جو احسن اور راجح ہو اس کا اتباع کرتے ہیں. اسی لیے ان کو دو صفتوں کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے, پہلی ہداہم اللہ, یعنی یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں, اس لیے مختلف قسم کی باتیں سن کر بھٹکتے نہیں ہیں, ہے نا. تو ماشاءاللہ ہم سارے کے سارے پھر ہدایت یافتہ ہوئے نا, کیونکہ ہم بھی سب کی باتیں سنتے ہیں, ہے نا, اور ہم تو پہلے اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں, اور ہم تو کسی کو بھی چیلنج کرنے کے لیے ابھی تیار ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی کیا حیثیت, نعوذ باللہ, ہے نا, مفتی شفیع صاحب کی کیا حیثیت, میں ہوں نا. ٹھیک ہے, تو پھر تو ہم مصداق ہوئے اس قول کا, لیکن اگر تھوڑا سا عقل کو ذرا سنبھال کر کے پھر اس کو سوچ کر کے اگر فیصلہ کریں تو ہم اس کے مصداق نہیں ہو سکتے, کسی صورت بھی ہم اس کے مصداق نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی علم, اتنی گہرائی, تو ہم تو اس کا عشر عشیر, تو کیا ہمیں تو اس کا یعنی ایک باریک ترین نقطہ بھی اس کا حاصل نہیں ہے, جس گہرائی کی ضرورت ہے یہ کام کرنے کے لیے کہ سب کی سنیں اور اس میں سے اچھے کو لیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں, یا راجح کو لیں اور مرجوح کو چھوڑ دیں. بھی پتا بھی ہے راجح کیا چیز ہوتی ہے, مرجوح کیا چیز ہوتی ہے, تو یہ تطبیق کرنا اور ترجیح کرنا یہ سب ہمارے بس میں ہے یہ. ٹھیک ہے, لیکن ہم کرتے وہ والا کام ہیں جو کہ بڑے بڑے اکابرین اور فقہا کے کرنے کا کام ہے، ہم آج سارے کے سارے یہ والا کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پسند کون کر، کیا کس بیسس پر ہم پھر پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ جی اس کا تو جواب آپ نے دینا ہے کہ ہم جو اپنے لیے پھر اس میں سے پسند کرتے ہیں تو وہ ہم علم کی بنیاد پر پسند کرتے ہیں، وہ ہم اپنے تقوی کی بنیاد پر پسند کرتے ہیں، یا ہم کس چیز کی بنیاد پر پسند کرتے ہیں؟ جو اپنے لیے پھر اس میں سے لائحہ عمل، اتنی ساری چیزیں سن کر کے جو اپنے لیے ایک لائحہ عمل بناتے ہیں کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، یا کس چیز کی؟ نفس کی بنیاد پر. نفس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میں نے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کنوینئنس کا مطلب نفس ہی ہے، کیونکہ نفس کنوینئنس دیکھتا ہے. اور شیطان، ٹھیک ہے، شیطان جو ہے وہ نفس کو آئیڈیاز دیتا ہے کہ تم تو اس راستے کو پسند کر لو، تم اس والے طریقوں کو اختیار کر لو، ٹھیک ہے، تو جو نفس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس وجہ سے نا ہماری تو، یعنی ہماری تو عبادات بھی نفس پرستی ہے نا ساری کی ساری، ٹھیک ہے، ہم عبادات میں بھی اسی قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آبویسلی یہ ہمارے لیے نہیں ہے. چند دن پہلے یہ ساجد نے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا ایک زبردست کال پڑھا، ٹھیک ہے، سب جانتے ہوں گے انشاءاللہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے شاگرد رش، یعنی ان کے، یعنی نیک فرزند اور شاگرد رشید مفتی تقی عثمانی صاحب. تو ان کا کال پڑھا کہ وہ فرما رہے تھے جو صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات ہوئی ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ صفین اور جنگ جمل، صحابہ کرام کے درمیان باقاعدہ تلواروں، تیروں، نیزوں کے ذریعے سے کے ساتھ آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو جنگیں ہوئی ہیں نا اس کو بنیاد بنا کر کے بہت لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور نعوذ باللہ بہت برا بھلا کہتے ہیں، ہے نا. ہمارے بچپن میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ ان کے اسکول کا ایک ٹیچر تھا، وہ ٹیچر جو ہے وہ ہے کیا انٹر بھی نہیں، یعنی پبلک اسکول کے، ہائی اسکول کے درجے کا ٹیچر، وہ بول رہا ہے کہ یہ کیسا دین ہے مسلمان نام کا بندہ. میری والدہ نے بتایا تھا ہمیں کہ مسلمان نام کا بندہ، خیر وہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ٹیچر بولتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے بھائی کہ رسول کے جانے کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ سارے سارے لڑنا شروع ہو گئے آپس میں، ہے نا. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، شیطان کو جو ظاہر ہے شیطان کی اتباع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان مشاجرات صحابہ، یعنی ان جنگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اوپر جتنی تحریریں ہیں، جتنی جس کسی کی بھی لکھی ہوئی تحریر ہے میں نے ساری پڑھی ہیں، اردو میں ہو، فارسی میں ہو، عربی میں ہو، میں نے ساری تحریریں پڑھی ہیں، لیکن ان سب تحریروں کو پڑھنے کے بعد میرا یہ حال ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں میرا سینہ ویسے ہی بے غبار ہے، بے بالکل منفیت کے بالکل بالکل صاف ہے. سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی صحابہ کے بارے میں ایک ادنا سا بھی برائی کا شائبہ میرے اندر پیدا نہیں ہوا، ادنا سا بھی، ٹھیک ہے. اب یہ ان کے الفاظ نہیں تھے لیکن میں مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں، ان کی تحریر کا یہ مفہوم تھا، ٹھیک ہے. اتنی تحریریں پڑھیں، ہر زبان میں پڑھیں، ہر قسم کی تحریریں پڑھیں، لیکن میں بالکل کلیئر ہوں صحابہ کے بارے میں ان سب چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے. تو بھائی یہ اس لیول کے جو فقہا اس دور کے اندر موجود ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع بھی دیا ہوتا ہے. ہم تو کتابوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کر کے ترستے رہتے ہیں کہ کبھی کھول کر کے کسی کتاب کو بھی دیکھیں. وہ آپ کو کلاس پڑھانی ہوتی ہے تو اس کے لیے جلدی 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 تھوڑی سی ادھر ادھر کی بس یہ تفسیر پڑھ لی اور پرانی جو باتیں یاد ہیں یا پہلے کی کبھی پڑھی ہوئی ہیں تو ان کی بنیاد پہ آپ کو ایک کلاس پڑھا دیتے ہیں. تو کتابوں کو تو دیکھ دیکھ کر کے ترستے ہیں، ابھی شاید قبر میں تب کتابیں پڑھنے کا موقع ملے، جو کتابیں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں، بس لوگ آتے ہیں گھر میں دیکھتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے، تو ہمیں تو کتاب پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی زندگی کے حالات ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ ایک کتاب نہیں ختم کرتے، دوسری شروع کر دیتے ہیں، دوسری ختم نہیں کرتے، تیسری شروع کر دیتے ہیں، مستقل کتاب پڑھتے ہیں یہ. اور یہ کتابیں پڑھ کر کے ان کو فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کا تقویٰ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تربیت بھی ان کی ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو بھائی یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ اس پیراگراف کے اندر، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حالات بنائے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے تو یہ ہداہم اللہ کا مصداق ہیں یہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے. یہ اس لیے مختلف قسم کی باتیں سن کر بھٹکتے نہیں ہیں. دوسرے اولائکہ ہم اولو الالباب، یعنی یہ لوگ عقل والے ہیں. عقل کا کام ہی یہ ہے کہ اچھے برے اور حق کو باطل میں تمیز کرے. ٹھیک ہے, یعنی جو ساؤنڈ عقل ہوتی ہے جس کو عقل سلیم کہتے ہیں اس کا تو کام یہ ہے. اور حسن و احسن کو پہچان کر احسن کو اختیار کرے. ٹھیک ہے, عقل وہ ہے جو خدا تک پہنچائے. کیا مطلب؟ کہ جو خدا کا غیر ہے اس کو چھوڑ کر کے خدا کے راستے کو اختیار کرے, وہ ہے عقل, ہے نا. یعنی وہ عقل کہلانے کے لائق ہے, عقل سلیم کہلانے کے لائق ہے. ہر عقل, ہر بندے کے دماغ سر کے اندر ایک دماغ ہے, تو وہ عقل کہلانے کے لائق نہیں ہوتا ہر بندے کا دماغ. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے کہ اگر اس کو استعمال کرے گا تو پھر وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو پھر وہ عقل بن جائے گی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ آیت زید بن عمر بن نفیل, ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, زید بن عمر بن نفیل زمانہ جاہلیت میں بھی شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے. ٹھیک ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مختلف اہل مذاہب, مشرکین, پھر یہود و نصارہ کی باتیں سننے اور ان کے طور و طریق دیکھنے کے بعد ایمان لائے اور قرآنی تعلیمات کو سب سے احسن پا کر ان کو ترجیح دی. یعنی صحابہ کرام کے درمیان کی یہ چند نفوس جو تھے نا, یہ ایسے تھے کہ جنہوں نے ہر ایک کو سنا تھا اور تفصیل کے ساتھ سنا تھا, تحقیقی درجے میں سنا تھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب نبی علیہ السلام کے کلام کو سنا, بات کو سنا, تو پھر وہ ایمان لے کر کے آئے. تو خاص شان نزول تو ان صحابہ کے بارے, یعنی اس آیت کا خاص شان نزول یہ صحابہ ہیں, لیکن عمومی طور پر ہر وہ بندہ مراد ہوگا کہ جو کہ تحقیق اور بصیرت کے اس درجے پر پہنچا اور اس نے سب کی باتیں سن کر کے حق کو جو ہے وہ پسند کیا. ٹھیک ہے, یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ امید ہے کہ پتا ہوگا کہ جب چھوٹے تھے فارس میں رہتے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ, یعنی ان کے آباؤ اجداد آگ کی پرستش کیا کرتے تھے, تو ان کو وہ طریقہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ کس قسم کا بھی خدا ہے, آگ ہے, بجھ بھی جاتی ہے. اور تو ان کو جب انہوں نے کسی عیسائی یا کسی یہودی راہب کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے تو ان کو وہ طریقہ بہت پسند آیا اور یہ انہوں نے اس کا دین اختیار کر لیا. ان کے باپ کو پتا چلا تو ان کے باپ نے ان کو زنجیروں سے باندھ دیا اپنے گھر کے اندر. ٹھیک ہے, کہ تم نے یہ کیسے ہمارے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو اختیار کر لیا. تو انہوں نے بالآخر کسی طریقے سے ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کیا اور یہ اپنے گھر سے بھاگ گئے, اور گھر سے بھاگ کر کے تلاش کرتے کرتے کسی ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے جو کہ نیک اور پرہیزگار تھا واقعی زمانے کا. تو اس کے پاس رہنا شروع ہو گیا, اس کی خدمت کرتے, اس سے عبادت کا طریقہ سیکھا, حتیٰ کہ اس کا انتقال ہونے لگا. تو اس وقت انہوں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کدھر جاؤں, کسی اور کا مجھے پتہ بتاؤ. تو اس نے کسی اور کا پتہ بتایا کہ وہاں پر جاؤ, وہاں پر ایک ہے جو کہ دین حق کے اوپر ہے. ابھی تک اس کے پاس گئے, اس کے پاس اسی طریقے سے انہوں نے خدمتیں کریں, رہے اس کے پاس, اسی کے پاس زندگی اختیار کری. پھر اس کا بھی انتقال ہونے لگا تو اس سے بھی پوچھا کہ اب مجھے بتاؤ کہ کہاں. اس نے کسی تیسرے کے پاس بھیج دیا, یہ تیسرے کے پاس گئے. جب اس کا انتقال ہونے لگا اور انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب کوئی اور ایسا نہیں ہے, ہاں یثرب کے علاقے میں اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں, تم وہاں چلے جاؤ. اور وہاں کی نشانیاں ان کو بتا دی. اب انہوں نے یثرب کا سفر اختیار کیا تو وہاں راستے میں ڈاکوؤں نے جو ہے وہ قافلے کو لوٹا, اور اس زمانے میں جیسے طریقہ تھا کہ ڈاکو جو ہے پھر لوگوں کو اپنا غلام یعنی قیدی بنا لیتے تھے اور پھر کسی جگہ جا کر کے مارکیٹ میں ایز اے غلام بیچ دیتے تھے. تو ان کو بھی لے آ کر کے بیچ دیا غلام کے طور پر. ٹھیک ہے, اب مدینہ منورہ کا ایک یہودی تھا کہ جس نے آ کر کے ان کو خرید لیا اس مارکیٹ سے بطور غلام. اب ان کا تو مقصد تھا مدینہ منورہ پہنچنا, وہ تو اور آسان ہو گیا. بے شک اس کے ساتھ جو ہے وہ غلامی کی مشکلات بھی تھی, لیکن یہ تیار تھے, یہ پہنچ گئے یثرب, اس یہودی کی غلامی کرتے رہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ ملاقات کا شرف بخش دیا. تو ان کا جو راستہ ہے نا حق کی تلاش میں, انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور کتنے سفر کیے, مجاہدے کیے, حتیٰ کہ غلامی بھی برداشت کر لی. تو اب تو ہر انسان کے لیے یہ حجت ہے نا کہ بھئی حق کی تلاش کے لیے تو جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں نا. ٹھیک ہے, اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا, ان کی بھی ابھی حالات بچوں کی جو سیرت کاش چل رہی ہے تو اس کے اندر آئے تھے. کہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا مکہ مکرمہ، ان کے بھائی نے جو ہے وہ دیکھ کر کے پھر واپس آیا، پھر بھائی سے حالات سنے، پھر خود جو ہے وہ گئے مکہ مکرمہ اور وہاں پہ جا کر کے 30 دن تک وہاں پر زمزم پی کر کے گزارا کرتے رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آبزرو کرتے رہے. 30 دن تک حرم میں رہے، صرف زمزم پیتے رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آبزرو کرتے رہے. 30ویں دن جا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی اور پھر جو ہے وہ بات شروع ہوئی اور پھر یہ ایمان لے کر کے آئے. تو یہ خاص شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایسا جو ہے وہ یعنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ایسا معاملہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ان کے لیے نازل فرمایا. ٹھیک ہے، تو کوئی اگر سوال ہو کسی کو تو پوچھ لیے گا، باقی ہم آگے کی آیات کے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب. اللہ تعالیٰ نے بھی نا اولو الالباب کو اس صورت میں پکڑ لیا ہے، ماشاءاللہ تیسری دفعہ اولو الالباب. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، لم نہیں، ترى آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان الله بے شک اللہ تعالی نے، انزل من السماء ماء نازل کیا آسمان میں سے پانی کو، فسلا کا ہو پھر چلا دیا اس کو، سلا کا یسلو کو سالک چلنے والا، سالکہ چلنے والی، سلا کا اس نے چلایا، ٹھیک ہے، پھر اس نے اس کو چلایا یعنی جو پانی اوپر سے نازل کیا تھا اس کو چلایا، ینابیع فی الارض زمین کے چشموں میں، ٹھیک ہے، ینابیع کا ترجمہ یہاں پر چشموں سے کیا یعنی جو سٹریمز ہوتی ہیں، جو ویلز وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا پھر اس میں سے زراعت کو نکالا، کھیتی کو، کاشتکاری کو، پودوں کو نکالا اس میں سے، مختلفا الوانہ اس حال میں کہ وہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، رنگوں کے مختلف ہوتے ہیں. دو ایپلز کبھی رکھے نا، وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کمپیئرنگ ایپل ٹو ایپل، ایک ایپل کو دوسرے ایپل سے کمپیئر کریں سمجھ میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی صناعی سمجھ میں آ جائے گی. ایپل کو ایپل سے کمپیئر کریں گے ہر ایپل الگ نظر آئے گا، ہر ایپل کا شیڈ، ہر ایپل کا ڈیزائن ہے نا، حالانکہ وہ اسی نسل کا ایپل ہوگا. یہاں پر ایک یہاں پہ جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کو کیا نعمتیں بخشی ہیں، دنیا میں کہیں ایسی نعمتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کسی جگہ چلے جائیں، ہائپر پانڈا میں چلے جائیں، تمیمی مارکیٹ میں چلے جائیں، تو وہاں پر 10 قسم کے ایپلز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، 10 قسم کے ایپلز ہیں تقریباً اندازن، اور ہر ایپل جو ہے وہ دوسرے سے مختلف، یعنی ہر نسل دوسرے سے مختلف، اور پھر اس کے بعد اس نسل کا جو ایک جو وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس نسل کے خالی ایپل رکھے ہوئے، ہر ایپل دوسرے سے مختلف، ہر سیب دوسرے سے مختلف، ٹھیک ہے نا، مختلف الوان، اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا پھر اس کے بعد آ گئے اس کے اوپر، ثم یہیجو، یہیجو ابھی تو سورہ حدید کے اندر بھی پڑھایا تھا، وہاں جا یہیجو کیا تھا، سلمان فارسی وہ سرکار کے جس میں نہیں وہ چلے ٹھیک ہے وہ ہو گیا، آگے بات آگے بڑھ گئی ہے. مختلف الوانہ ثم یہیجو، تو ہاں تو وہ جو ہے نا خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، فتراہ ترا تو دیکھتا ہے اس کو، مصفرن
زرد پڑ گیا, ٹھیک ہے, سفر, وہ جو سفرا جیسے کہتے ہیں نا بلغم کو, بلغم پیلا ہوتا ہے انسان کا عمومی طور پر, ٹھیک ہے, تو اس کو سفرا کہتے ہیں یہ حکیم لوگ, ٹھیک ہے, تو مصفرن یعنی پیلا پڑ جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ پہلے تو خشک ہوتا ہے, پھر خشک ہونے کے بعد وہ پیلا پڑ جاتا ہے, ثم یجعلہ حطاما, پھر وہ اس کو بنا دیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ دیکھیں, اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کس لیول پہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ صرف ہماری زندگیوں کے اندر جو اوپر نیچے ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, یا جو جو دنیا کے اندر حکومتیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں, یہ بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, نہیں, اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ صرف بڑے بڑے معاملات میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ اس لیول تک ہے کہ یجعلہ, کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں, اس 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 سوکھے اور زرد جو پتا ہوتا ہے اس کو پھر حطامن کر دیتے ہیں, حطامن, حطامن مطلب کہ وہ چورا چورا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کرش جس طرح سے ہو جاتی ہے کوئی چیز, حطامن, ان فی ذلک لذکرا, بے شک اس کے اندر ہے نصیحت, ہے نا, لأولی الالباب, وہی عقل والوں کے لیے, یعنی جو اپنی عقلوں کو اس ڈائریکشن میں فوکس کرتے ہیں, توجہ کے ساتھ بات کو سنتے ہیں, فاستمعوا القول, غور سے سنتے ہیں, سوچتے ہیں, فکر کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, تو ان کے لیے نشانیاں ہیں ان باتوں کے اندر, ورنہ تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں ساری چیزیں, ہر وقت ہی ہمارے سامنے ہوتی رہتی ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, یہ وہی حمزہ استفامیہ ہے, فا زائدہ ہو گیا یا پس سے اس کا ترجمہ کر لیا, من, وہ جو, شرح اللہ, اللہ نے کھول دیا, شرح کا مطلب ہوتا ہے, یہ ساری ہمارے ہاں تو شروحات کے ذریعے سے امتحان دیتے ہیں ہم جیسے لوگ, ہے نا, کتاب, اصل کتاب پڑھے بغیر شرح پڑھ کر کے امتحان دے دیا, تو شرح کیا چیز ہوتی ہے, جو کتاب کے مضامین کو کھولتی ہے, ہے نا, جس کو کہ آنسر کی بھی کہتے ہیں, گائیڈ بھی کہتے ہیں, تو شرح کے لفظ سے سبھی واقف ہیں, تو من شرح اللہ, جس نے کھول, جس کو کھول دیا, صدرہ, اس کے سینے کو, صدر کہتے ہیں سینے کو, ٹھیک ہے, شہر کے اندر جو صدر مقام ہوتا ہے وہ شہر کا سینہ ہوتا ہے, بالکل, یعنی درمیانی جگہ کو صدر کہا جاتا ہے, تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا, للاسلامی, اسلام کے لیے, سپردگی کے لیے, دین اسلام کے لیے, فہو علی نور من ربہ, بس وہ ہے اپنے رب کی طرف سے نور کے اوپر, یہ اس کو لائٹ مل گئی ہے, نور مل گیا ہے, ٹارچ مل گیا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا, اب وہ راستہ اپنا اس ٹارچ کے ذریعے سے دیکھے گا, اب وہ کنفیوز نہیں ہوگا, اب وہ پزلڈ نہیں ہوگا, ہے نا, اب یہ روشنی میں دیکھ رہا ہے, نظر آ رہا ہے اس کو, ٹھیک ہے, فویل للقاسیت قلوبہم, بس ویل ہے, بربادی ہے, جہنم کی وادی, کبھی ایک ایک وادی کا نام بھی ہے ویل, ٹھیک ہے, تو بربادی تو ہے, چاہے جہنم کے کسی بھی وادی میں جائے بندہ بربادی ہو گیا نا, اور ایک وادی کا نام بھی ویل, تو ویل کس کے لیے ہے, للقاسیت قلوبہم, کہ جن کے سخت جو ہیں, جن کے دل جو ہیں وہ سخت ہیں, قاسیہ سخت ہیں, من ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے, کیا مطلب, یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں, اللہ کے ذکر سے سخت ہیں, نہیں, یعنی ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ سے غافل رہتے ہیں, یہ دنیا میں مشغول رہتے ہیں, ہر وقت دنیا کی فکر, دنیا کی سوچ, ہیں, نیک عمل بھی کرتے ہیں دنیا کی خاطر, دنیا کی طرف سے ہمیں اپریسیشن مل جائے, دنیا ہم سے راضی ہو جائے, تم دنیا ہماری تعریف کر لے, دنیا ہمارے سے اچھے سے پیش آئے, نیک عمل کرنے کے بعد لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ جی میں نے تو اتنا نیکی کا کام کیا ہے, اب یہ میرے ساتھ بدتمیزی کیوں کر رہا ہے بھائی, اس کو تو میرے ساتھ بڑے ادب سے پیش آنا چاہیے کیونکہ میں نے تو نیکی کا کام کیا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ذکر اللہ نہیں ہے, یہ غفلت من اللہ ہے, عن اللہ ہے, ٹھیک ہے, اولئک فی ضلال مبین, یہ لوگ کیا ہیں, اولئک, یہ فی ضلال مبین, یہ کھلی گمراہی میں ہے, ٹھیک ہے, ضلال گمراہی کو, یعنی جو جس کا راستہ گم ہو گیا ہو, راستے سے بھٹک گیا ہو, اور مبین کا مطلب بالکل کلیئر, ایویڈنٹ.
اللہ اللہ تو نزل احسن الحدیث، اس نے نازل کیا اچھی بات کو، بہترین بات کو. احسن الحدیث کتابم، ایک کتاب، متشابہم مثانیہ، کہ جس کے اندر متشابہ، جو حافظ حضرات خواتین ہیں ان کو پتہ ہے متشابہات کیا ہوتے ہیں، لیکن متشابہ کا مطلب یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا کہ ویری کلوز، کلوزلی ریلیٹڈ، آپس میں بہت یعنی متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں. مسانیا، دہرائی ہوئی، ریپیٹڈ، ٹھیک ہے، ریپیٹیشن بہت ہے قرآن کے اندر. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تقشعر اقشعر یقشعر، دیکھیں جو صرف کے اندر پڑھتے ہیں نا مشکل الفاظ، تو وہ قرآن اور حدیث میں کام آتے ہیں پھر وہ، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، وہ ربائی، تقشعر یقشعر، ربائی مجرد میں پڑھا تھا آپ لوگوں نے. تقشعر منہ، کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے، یعنی قرآن کو سن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جلود، ان کی کھالیں، جلد کہتے ہیں نا اردو میں بھی، جلد کھال کو کہتے ہیں، تو جلود ان کی کھالیں، یعنی کھال سے مراد کہ، یعنی ویسے تو پورا بدن ہی مراد ہے، فزیکل باڈی، لیکن اگر صرف کھال کو لیں تو کھال کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جانے اس کو ہم کہتے ہیں، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خشیت سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں، جلود ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں. وقلوبہم، اور ان کے قلب بھی نرم پڑ جاتے ہیں. تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی اللہ کے ذکر کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اب ان کے لیے نا اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی بڑی زبردست ماشاءاللہ ہمارے مشائخ تفسیر کرتے ہیں، آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، ٹھیک ہے، اللہ کا راستہ. یہدی بھی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو اس کی طرف چاہتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی بڑائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کہ کوئی ہدایت تو چاہ رہا ہے اور اللہ اس کو ہدایت نہ دے، اور کسی اور کو ہدایت دے دے جو نہیں چاہ رہا تھا اس کو ہدایت دے دے، نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے اللہ تعالیٰ تو چاہے نہ چاہے میں تو پھر بھی ہدایت کے اوپر آؤں گا، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہے نا. یہدی بھی من یشاء، اللہ تعالیٰ اسٹل ان کنٹرول نو میٹر واٹ. ومن یضلل اللہ، اور جو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ہادن ہادیون، ہادی کہتے ہیں نا ہدایت دینے والے کو، تو یہ ہادن اصل میں ہادیون ہے، کہ اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے. تو بھئی ہم نیکی کرنا چاہیں اور اللہ سے ٹکر لے کر کے نیکی کرنا چاہیں، ہدایت کے راستے پہ آنا چاہیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. چلیں ترجمہ کے اوپر آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ خلاصہ تفسیر اور معارف مسائل پڑھ لیں گے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھنے والا ہم جیسے سلسلہ شروع کیا ہے، مختصر دعا کے اوپر آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سوال اگر نہیں ہے دعا شروع کر لیں. چلیں، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ، آپ نے اس قرآن کے اندر جن لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کے دل نور سے بھر جاتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں، وہ گمراہی پر نہیں ہوتے. اے اللہ، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ، ہم پر احسان فرما دیجیے. اے اللہ، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. اے اللہ، استحقاق تو اس شخص کا ہوتا ہے
کہ جس نے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے، اے اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اے اللہ ہم نے تو اس کے خلاف جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا اے اللہ، لیکن احسان کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جو بغیر استحقاق کے عطا کر دیتا ہے، اے اللہ آپ احسان فرما دیجئے، اے اللہ آپ تو کریم پروردگار ہیں، اے اللہ کریم کی تو ہم نے یہی تعریف سنی جو کہ کسی کو بھی دے دیتا ہے چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو، اے اللہ آپ کریم ہیں، اے اللہ اپنی محبت میں سے ہمیں اپنا صدقہ عطا فرما دیجئے، محبت کا صدقہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر جود و کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ان نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو ان میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ آپ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اے اللہ کوئی آپ سے اگر ہدایت نہ بھی چاہے تو آپ اس کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو ہدایت کے راستے کے اوپر لے آئیں، اے اللہ ہم تو آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے آپ سے ہدایت کے طلبگار ہیں، اے اللہ آپ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرما دینا، اے اللہ ہماری جھوٹی زبانوں کی وجہ سے ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما دینا، اے اللہ احسان فرما دینا، اے اللہ ہم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر، اے اللہ احسان فرما کر ہمارے اوپر ترس کھا کر کے، اے اللہ اپنے مقبول بندے بندیوں میں ہمیں ہماری اولاد کو شامل فرما لینا، اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دینا، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، اے اللہ یہ قرآن کھول کر کے ہم تیرے سامنے بیٹھتے ہیں، اے اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے قرآن کے علوم و معارف عطا فرما، اے اللہ ان کے اوپر عمل کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اے اللہ عمل صالح عطا فرما، اے اللہ اخلاص عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام باتوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما، جو بھی کمی بیشی ہوئی ہماری اپنی طرف سے ہوئی، اے اللہ جو بھی خیر ہوئی آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہوئی، اے اللہ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دینا، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔